बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے مجید خاموشی. سامعین, ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, آج جمعۃ المبارک ہے. 31 تیر 1401 ہجری شمسی مطابق 22 ذلحجہ 1443 ہجری قمری اور 22 جولائی 2022 عیسوی. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. نعت کے بعد سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے بزم دوستاں. اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تہران ایک اچھے مضبوط اور مستحکم معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کی جانب سے تسلط پسندانہ پالیسیاں ترک کیے جانے کا خواہاں ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عراق کے شہر زاخو پر ہوئے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس ملک میں امن و استحکام سے متعلق ایران کی بھرپور حمایت پر تاکید کی ہے. ہندوستان میں صدارتی الیکشن کے پہلے مرحلے کی گنتی میں حکمران قومی جمہوری اتحاد کی امیدوار کو حزب اختلاف کے امیدوار پر نمایاں برتری حاصل ہوئی ہے. اور پاکستان میں صوبہ پنجاب کی اسمبلی نے آج 22 جولائی کو ہونے والے وزیر اعلی کے انتخاب کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تہران ایک اچھے مضبوط اور مستحکم معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کی جانب سے تسلط پسندانہ پالیسیاں ترک کیے جانے کا خواہاں ہے. وزارت خارجہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کی شام قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات سے متعلق تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بھی ظالمانہ امریکی پابندیوں کو منسوخ کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کے حوالے سے تہران کے منطقی موقف کی حمایت کی ہے. یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ واشنگٹن کو جی سی پی او اے میں واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے نے اس سمت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے مجید تخت روانچی نے انسانی امداد کی فراہمی میں شام کی سیاسی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کی مکمل احترام پر زور دیتے ہوئے دمشق کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے جمعرات کو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں سلامتی کونسل میں شام کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے حوالے سے اپنی تقریر میں کہا کہ شام کے انسانی مسئلے پر ایران کا موقف بالکل واضح ہے، آزادی، انسانی ہمدردی اور غیر جانبداری کے اصولوں کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران نے شام کی مدد میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی کوششوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے مزید کہا کہ ہم نے کئی بار کہا ہے کہ شام کو انسانی امداد کی فراہمی بہت ضروری ہے اور سیاسی حالات کو اس بات کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ امداد کو ضرورت مندوں تک پہنچنے سے روکا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امداد کی فراہمی اس طرح کی جانی چاہیے کہ شام کی سیاسی خود مختاری، آزادی، اتحاد اور عرضی سالمیت کا مکمل احترام کیا جائے اور یہ کام اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کے مطابق ہو۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عراق کے شہر زاخو پر ہوئے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس ملک میں امن و استحکام سے متعلق ایران کی بھرپور حمایت پر تاکید کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے عراق کے شہر زاخو پر ہونے والے گولہ باری کی مذمت کی ہے جس میں عراقی عوام کی ایک تعداد جاں بحق اور زخمی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس حملے میں جاں بحق و زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے ایران کی حکومت اور عوام کی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک میں امن و استحکام سے متعلق ایران کی بھرپور حمایت پر زور دیا اور کہا کہ ایران عراق کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے اور اس سلسلے میں کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ عراق کے پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی عراق پر ترک فوج کے حملے میں، جس میں ایک گولہ شہر زاخو پر بھی گرا، 9 افراد جاں بحق اور 31 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کا ذمہ دار ترکی کو سمجھا جاتا ہے جو اس طرح کے حملے اس سے قبل بھی کرتا رہا ہے، جبکہ انقرہ نے اس حملے کی ذمہ داری لینے سے گریز کیا ہے اور اس حملے کا ذمہ دار پی کے کے کو قرار دیا ہے۔ ترک فوج کے حملے میں عام شہریوں کے جاں بحق ہونے پر جمعرات کو عراق میں ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا۔ بغداد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق حکومت عراق نے جمعرات کو عام سوگ کا اعلان کیا۔ ایران کے اسنا نیوز ایجنسی نے بغداد سے رپورٹ دی ہے کہ ایک دن کے عام سوگ کا فیصلہ وزیر اعظم مصطفی الکاظمی کی صدارت میں کابینہ کے اجلاس میں ہوا۔ عراقی کابینہ نے دہوک میں سیاحتی مرکز پر حملے کے تعلق سے ترک حکومت کے بیان کو مسترد کر دیا۔ عراق کی سبھی سیاسی جماعتوں، تنظیموں اور ممتاز شخصیات نے ترکی کے حملے کی مذمت اور بغداد حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قسم کے حملوں کی روک تھام کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان میں صدارتی الیکشن کے پہلے مرحلے کی گنتی میں حکمران قومی جمہوری اتحاد کی امیدوار کو حزب اختلاف کے امیدوار پر نمایاں برتری حاصل ہوئی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صدارتی الیکشن کے ووٹوں کی گنتی کے پہلے مرحلے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے منتخب اراکین کے ووٹوں کی گنتی کی گئی۔ ہندوستان میں صدارتی الیکشن کے پہلے مرحلے کی گنتی میں پارلیمنٹ میں ڈالے جانے والے کل 748 ووٹوں میں سے حکمران قومی جمہوری اتحاد کی امیدوار دروپدی مرمو کو 540 اور حزب اختلاف کے امیدوار یشونت سنہا کو 208 ووٹ ملے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق دوسرے راؤنڈ میں ریاستی اسمبلیوں کے اراکین کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ہندوستانی الیکشن کمیشن کے مطابق اس بار صدارتی الیکشن میں کل 4796 ووٹرز تھے، جن میں سے 99% نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں 100% ووٹنگ ہوئی ہے۔ پاکستان میں پنجاب اسمبلی نے آج 22 جولائی کو ہونے والے وزیر اعلی کے انتخاب کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ لاہور سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی نے بتایا کہ ضابطہ اخلاق کے تحت اسمبلی سیکرٹریٹ میں ارکان اور اسٹاف کے مہمانوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ اسپیکر باکس، آفیسرز باکس اور مہمانوں کی گیلریاں بند ہوں گی، لیکن صحافیوں کی گیلری کھلی رہیں گی اور صحافی حضرات اپنی مخصوص گیلری سے وزیر اعلی کے انتخاب کی رپورٹ تیار کر سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اراکین کے لیے شناختی کارڈ ساتھ رکھنا ضروری ہوگا۔ دوسری جانب پاکستانی سپریم کورٹ نے وزیر اعلی پنجاب کے انتخاب کے معاملے میں توہین عدالت کے ٹھوس شواہد طلب کر کے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اتوار کو خیبر پختونخوا میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بنو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عمران خان اپنی حدود میں رہو، جمعیت والے ابھی زندہ ہیں، آپ کے لیے زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ آپ کے حامیوں کے نرم طلبے اس پر نہیں رکھے جا سکیں گے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں جہاد لڑ رہے ہیں، کس سے جہاد لڑ رہے ہو، جہاد تو تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ضمنی انتخابات کے بعد صوبہ پنجاب میں حکومت کی تشکیل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور علاقائی و بین الاقوامی امور کے ماہر جناب افتخار شیرازی صاحب۔ شیرازی صاحب، آج تخت پنجاب پر حکمرانی کا اہم فیصلہ ہونے والا ہے، اور اپوزیشن اور حکمران جماعت جو ہے وہ میدان میں اتر رہی ہے، اور ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پر امید ہیں، لیکن اس سے پہلے ماحول کو اس طرح گرم کر دیا گیا کہ اس منصب کے حوالے سے دونوں طرف شکوک و شبہات جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ نیا آج آپ کس طرح پار ہوتی ہوئی دیکھیں گے؟
دیکھیں، یہ پاکستانی سیاست کا خاصہ ہے کہ یہاں پہ جو پارلیمانی فنکشننگ ہے وہ اتنی سموتھ نہیں رہتی۔ الیکشن کنڈکٹ ہونے سے لے کے الیکشن کے نتائج قبول کرنے تک اور اس کے بعد حکومت سازی، یہ سارے معاملات کے اندر اس طرح کی ہنگامہ خیزی میں ہر بار دیکھنے کو ملتی ہے۔ میرے خیال میں یہ تو کوئی ایک بڑی ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جس وقت طوفان برپا ہے یہ کیوں ہے، یقینی طور پہ پاکستانی سیاست کا خاصہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو کوئی اپنے آرام سے شکست کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی جو ہے وہ آرام سے راستہ چھوڑا جاتا ہے. تو یہ تو رہا ہمیشہ سے, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو پاکستان کے اندر ہم پارلیمانی ڈیموکریسی کے اوپر ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں, تو یہ ہے کہ وہ شاید پرفارم نہیں کر پا رہی, پھر یہ ہے کہ یہ کیا نظام پاکستان کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی اب یہ تھوڑی سی ضرور ایک اس معاملے پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب ایک نظام کے اوپر سوال اٹھ رہے ہوں کہ وہ شاید پرفارم نہیں کر رہا, اور پھر ان کے اوپر بھی ظاہر سی بات ہے بہت ساری انگلیاں اٹھتی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ جب اب اس ملک کے اندر جمہوریت جیسے تیسے چل رہی ہے تو اس کو استحکام دینے کے لیے جو ان کا ایک رول بنتا ہے, جو ان کا کردار بنتا ہے, اس کو بہتر انداز میں نبھائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ پھر کوئی غیر منتخب شخص نہ آ جائے, اس ملک کے اندر جمہوریت کی بساط لپیٹ نہ دی جائے, تو بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو اسپیس دے کے آگے بڑھیں, گویا کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اس ملک میں حکومت بنائے, وہ صوبے میں ہو یا مرکز میں ہو, اس کے لیے آپ راستہ چھوڑیں, کوئی غیر معروف طریقے نہ اپنائے جائیں اس کا راستہ روکنے کے لیے. تو یہ ایک میرے خیال میں وہ اس مرحلے پہ ہم کھڑے ہیں کہ جہاں پہ اگر سیاستدان اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے تو شاید پھر اس ملک میں لوگوں کا جمہوریت کے اوپر یقین بھی بڑھے گا اور پھر پارلیمانی ڈیموکریسی کہیں تھوڑا بہت ہمیں پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اگر مطمئن اگر یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کے بعد ہر جماعت کو یہ کوشش کرنی ہے کہ کردار اس نے حاصل کرنا ہے, اور اقتدار میں جانے کے بعد مخالفین کو وکٹمائز کرنا ہے اور ساری طاقت اسی کام پہ لگانی ہے, تو پھر تو میرے خیال میں ہمیں افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑے گا کہ اس ملک میں پھر جمہوری نظام پہ بھی سوال اٹھتے رہیں گے, اور سیاستدان کہ جو لوگوں سے وعدے کر کے آتے ہیں کہ جب اقتدار میں جائیں گے تو لوگوں کے مسائل مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنا زور لگائیں گے, وہ بھی چیزیں پھر شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی.
شیرازی صاحب, یہی جمہوریت اور یہی اقتدار کی تبدیلی کبھی سلیکٹڈ اور کبھی امپورٹڈ, لیکن اس سب کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں, اور آج معیشت پاکستان کی ایسے مقام پر کھڑی ہے کہ اگر ایک معمولی سا بھی جھونکا آئے تو ساری معیشت جو ہے وہ ڈھیر ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
یقینی طور پہ اس وقت صورتحال مطلب ہے کہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سری لنکا جیسے ملک سے مختلف نہیں ہے, ہم ایک چنکے کے سہارے پہ کھڑے ہیں, اور وہ اگر سہارا ہٹتا ہے تو یہ دنیا کا پانچواں بڑا ملک جس کی آبادی اب 24 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے, اور وہ ایک یہ صورتحال کا شکار ہے کہ جب تک ہمیں ایک آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ملے, جب تک دوست ممالک ہماری مدد نہ کرے, اس ملک کی معیشت کا پہیہ آگے نہیں بڑھ پاتا. تو یہ یقینی طور پہ اس ملک کی جو قیادت ہے اس کے کنڈکٹ کے اوپر, اس ملک کا جو نظام ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوال اٹھے ہیں, اور کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر بڑے بڑے تجربات ہوتے رہے ہیں, اس ملک کے اندر جو حقیقی قیادت ہے اس کو سائلنٹ کیا گیا یا تو اس کو ختم کیا گیا, بڑی آرٹیفیشل قسم کی قیادت کو ڈیولپ کیا گیا, ان لوگوں کو لایا گیا, ان کے رویے پارلیمانی نہیں تھے, ان کا طرز عمل جمہوری نہیں تھا, ان کے پاس وہ ریکوائرڈ قابلیت اور تجربہ نہیں تھا جس کی بنیاد پہ اس ملک کو آگے بڑھایا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہائبرڈ ریجیمز اس بار یہ ٹرم میں سننے کو تو ضرور ملی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم کئی ہائبرڈ ریجیمز کو دیکھ چکے ہیں, کئی ایسے ہم نے حکومتیں بھی دیکھی ہیں کہ جن کے فیصلے ملک سے باہر کہیں ہوئے, ان لوگوں کو امپوز کیا گیا. میں اپنے تذکروں میں ذکر کرتا ہوں مویون قریشی صاحب کا کہ وہ ایک ایسے شخص کے کہ کسی ایک مالیاتی ادارے کے انتخاب پہ تھا, اس ملک میں شخص کو لایا گیا, کراچی کے ایئرپورٹ کے اوپر اس کو پاکستان کا شناختی کارڈ دیا گیا جس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی وہ ترک کر چکا تھا, وہ اس ملک کے اندر پرائم منسٹر کے طور پر فنکشن کرتا رہا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہائبرڈ امپورٹڈ اور پلانٹڈ قسم کی حکومتیں آتی ہیں تو وہ اپنے آقاؤں کے انٹرسٹ کو سرو کرتی ہیں, وہ عوام کے ساتھ ہر کے ذرگے جڑی بھی نہیں ہوتی, اور جن لوگوں کے عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ عوامی فیصلے بھی نہیں کرتی, اور نہ ہی ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر وہ فیصلے کرتے ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا عالمیہ یہی ہے کہ یہاں پہ لوگ پلانٹ کیے گئے, امپورٹ کیے گئے, یا پھر ہائبرڈ ریجیم کچھ اداروں یا کچھ شخصیات کی مرضی اور منشا کے مطابق بنایا گیا اور پھر انہوں نے اپنے اپنے مخصوص دائرے میں رہ کے اپنے یا تو آقاؤں کو سرو کیا یا پھر اپنے بینیفٹ کے اندر سب کچھ فیصلے کیے, عوام کی فکر نہیں کی. اور آج آپ کے سامنے حقیقت ہے کہ اس ملک اربوں ڈالر کے نیچے قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے. اس ملک کی معیشت اب وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. غربت کی لکیر سے جو نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. اس ملک کے اندر نہ تو آپ کو تعلیم کا بہتر نظام نظر آ رہا ہے, نہ اس ملک کے اندر آپ کو صحت کا بہترین نظام نظر آ رہا ہے, بلکہ ہم یہ کہیں کہ اس ملک کا جو سوشل فیبرک ہے وہ بھی بالکل ادھر کے رہ چکا ہے. ملک کے جو چاروں اکائیوں ہیں, چار صوبے ہیں, ان کا جو آپس کے اندر ایک برتاؤ ہے وہ بھی بڑا مایوس کن ہے. گویا کہ کوئی بھی اکائی دوسری اکائی کے ساتھ جڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو پچھلے 75 برسوں میں ہم نے جو چیزوں کو گنوایا ہے, وجہ یہی تھی کہ اس ملک کے اندر جو حقیقی قیادت تھی اس کو یا تو سائڈ لائن کیا گیا, اس کے لیے اسپیس ختم کی گئی, یا ان کو الیمینیٹ کیا گیا, اور کچھ ایسے لوگوں کو لے کے آیا گیا جو ہرگز اس ملک کے اندر اقتدار کے لیے قابل نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک موقع ایسا آیا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ادارے, وہ شخصیات یہ اب سوچیں, مل بیٹھیں کہ اس ملک کے ساتھ ابھی بھی ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں. ہم نے 71 کا سانحہ بھگتا, اس کے بعد ہم نے کیا کچھ دیکھا, اور اس وقت بھی اس ملک کے اندر جانے والا پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہی پچھلے دنوں فرما رہے تھے نا کہ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پاکستان باقی نہیں رہے گا, یہ ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے. تو اگر آج بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری وزڈم کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم مل بیٹھے, اس ملک کو اون کریں اور کچھ ایسا میثاق بنائیں کہ جس کے اندر سب کے لیے اسپیس ہو, اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے فیصلے نیشنل انٹرسٹ میں کریں. ہمارے سامنے دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن ملکوں نے اپنے قومی مفادات کو مقدم سمجھا ہے, اگرچہ ابتدام انہوں نے مشکلات ضرور سہی ہیں, لیکن آج وہ دنیا میں ایک پرائیڈفل نیشن کے طور پہ رہ رہے ہیں.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا.
سامعین، ابھی آپ نعت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام بزم دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہمیشہ کی طرح میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجئے سامعین. ہمیں امید ہے کہ نیام شلب جہاں کہیں بھی ہوں گے، پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت و خوش و خرم اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہت جلدی جلدی آپ نے پڑھا، کیا بات ہے، کہیں جانا ہے آپ کو؟
شاید ہو سکے کہیں جانا بھی ہو، اور اس سے پہلے میں ایک تھوڑا لائیو پروگرام کر کے آ رہی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے کہا جلدی تھوڑا نمٹا دوں آج اسے.
چلیں، بہرحال سامعین کو آرام آرام سے پروگرام سننے اور جلدی جلدی پروگرام سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے. بہرحال چونکہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اور ٹائم نکال کر آپ یہاں ریکارڈنگ کے لیے آتی ہیں، تو کبھی بہرحال آپ کے مثلاً کام میں زیادہ جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے ٹائم کو مینیج کرتی ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا.
پیش آتا ہے، اور میں اپنے سامعین سے بھی معذرت چاہتی ہوں اگرچہ کہ میں نے تھوڑا تیزی میں پڑھ دیا. ایکچولی ایک کے بعد ایک پروگرام جب ہوتے ہیں تو بغیر آپ کے ٹائم کو مینیج کرنا ہی پڑتا ہے. سوری.
ہاں بالکل، نہیں نہیں کوئی بات نہیں. میں نے تو جو ہے پروگرام میں، چونکہ پروگرام ایک شاد اور بہت خوشی کے عالم میں شروع ہو، اس لیے یہ بات تھوڑی سی جو ہے وہ کر دی تھی. بہرحال ہمارے سامعین جانتے ہیں، اور اسی لیے یہی جو ہے وہ انسان کی زندگیوں میں خوشیوں کو لوٹانا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا، یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنیں، اور دوسروں کے غموں کو بانٹیں، اور یہی زندگی کی علامت ہے. اور یہ حیات کا جو سرچشمہ ہے وہ انہی چیزوں سے وابستہ ہے کہ ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، ان کے غموں کو کم کریں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آئیں، اور زندگیوں میں شادابی و کامرانی کا عنصر جو ہے وہ پیدا کریں. میرے خیال سے میں زیادہ بات نہ کروں، کیونکہ بہرحال یہ تھوڑی سی ہمارے سامعین کی طرف سے ایک ہلکی پھلکی سی شکایت آئی تھی کہ تقوی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں. ویسے زیادہ تر قصور بہن ناہید انوری کا ہے، یہ مجبور کرتی ہیں کہ میں زیادہ بولوں.
نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اتفاقاً اگر میں جلدی جلدی سے آج پڑھ بھی رہی ہوں تو ایک بات تو ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہی کہ کچھ میرے کام بھی آج مصروفیات زیادہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں نے چاہا کہ ہماری گفتگو کم رہے، تھوڑا تیزی میں ہم بات کریں، لیکن سامعین کے جو اتنی محبت سے وہ ہمیں پیغامات بھیجتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کے پیغامات پر زیادہ توجہ دی جائے تو برا نہیں ہوگا.
میں یہ سمجھ رہا تھا شاید آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے میں نے جلدی جلدی پڑھا تاکہ تقوی صاحب تھوڑا سا زیادہ گفتگو کریں.
نہیں نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہو. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک جو خط ارسال کیا ہے ہمارے بھائی چودھری احمد اقبال صاحب نے راولپنڈی پنجاب سے، تو اسے میں پڑھ دوں یہاں پر آپ کی اجازت سے. جی ہاں، پہلے تو انہوں نے سلام لکھا ہے. وعلیکم سلام میرے بھائی. لکھا ہے کہ میری طرف سے آپ کو، پورے سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے دلی عید مبارک باد قبول ہو. اللہ پاک ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو نصیب کرے، آمین. چودھری احمد اقبال صاحب مزید لکھتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ شام کی نشریات ضرور سنوں. بہت ہی اچھے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں. پچھلے دنوں آج کا ایران سنا، جس میں رونما ہونے والے واقعات کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی گئی. اس کے علاوہ پروگرام نور ایمان بھی مجھے بہت پسند ہے، جس میں تازہ مسلمان ہونے والوں کے حالات زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. آپ کو تجویز دوں گا کہ آپ اس قسم کے پروگرام کو بند نہ کیجیے گا. جبکہ ایسے پروگرام بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جن میں تحقیقاتی گفتگو ہو. جبکہ قرآن مفاہیم کا پروگرام کلام نور کا انداز بھی بہت ہی اچھا ہے. اگر کوئی سننے بیٹھے اور اسے غور سے سنیں اور آخر تک اس پروگرام کو سنیں تو اس کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام معیاری ہیں اور سامعین ان پروگراموں سے آگاہی بھی حاصل کرتے ہیں.
جی جناب چودھری احمد اقبال صاحب راولپنڈی پنجاب پاکستان سے بہت ہی اچھا آپ نے مختصر و جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا. عید کی مبارکباد پیش کی, یعنی عید قربان کی مبارکباد پیش کی ہے آپ نے, اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے وہ آپ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہرحال باجی عید گزر چکی ہے لیکن ابھی بھی سامعین کے خطوط میں عید کا ذکر آ رہا ہے بار بار.
اس وجہ سے ہے میرے بھائی کہ ہمارے سامعین کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے ہمیں اس طرح کے جو خط ارسال کیے ہیں اس کی تعداد زیادہ تھی, اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی آپ کو تو پتہ ہے اور سامعین کو بھی پتہ ہے کہ کم ہوتا ہے, تو اس وجہ سے 3 سے 4 خط جو ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہم شامل نہیں کر پاتے. تو دوسری وجہ یہی بنتی ہے کہ ان کو جو انہوں نے خط بھیجوائے ہیں اپنے, ہم اس کو دوسرے پروگرام میں شامل کر لیتے.
بالکل بالکل آپ نے صحیح نقطے کی طرف نشاندہی کی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے عید کی مبارکباد پیش کی. ہم بھی آپ کی خدمت میں ڈھیروں ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور ان ایام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے عبادت مقرر کی گئی تھی ہم نے اس کی ادائیگی میں بھی یقینی طور پر کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا ہوگا. شام کی نشریات آپ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ ہماری شام کی نشریات سنیں. ویسے باجی کوشش ہمارے سامعین کی اکثر یہ ہوتی ہے کہ شام کی نشریات جو ہے وہ پابندی کے ساتھ سنی جائے, چونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا مثلا فری اوقات جو ہے وہ مل جاتے ہیں نزدیک.
جی ہاں, کام پر گئے ہوئے جو حضرات ہوتے ہیں یا خواتین و حضرات وہ گھر لوٹ کر آتے ہیں, اور شام کے وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جب ان کی گیدرنگ ہوتی ہے تو ہمارے پروگرام بھی سنتے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے شام کی نشریات میں نشر ہونے والے پروگراموں کا بھی ذکر کیا جس میں آج کا ایران نور ایمان اور کلام نور شامل ہے, جبکہ کلام نور ہماری صبح کی نشریات کا حصہ بھی رہتا ہے. آج کا ایران پروگرام یقینی طور پر ایران میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مبنی ہوتا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایران میں جو مثلاً سیاسی سماجی اقتصادی سرگرمیاں ہیں ان کا اس پروگرام میں جائزہ لیں, اور سامعین یہ پروگرام بڑے غور سے سنتے ہیں. پروگرام نور ایمان بھی اسی طریقے سے جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں افراد ان کی زندگی پر مشتمل پروگرام ہے, اور اس میں بھی اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, اور وہ رغبت اور وہ جو ہے انداز کے جو اسلام کو قبول کرنے کے لیے ان کے احساسات ہیں ان کی ترجمانی کی جاتی ہے, اور بڑی محنت سے ہمارے پروڈیوسر صاحب اس پروگرام کو تیار کرتے ہیں, اور اس پروگرام میں جو جو افراد شامل ہیں وہ نہایت ہی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں. اسی طریقے سے پروگرام کلام نور بھی ہے. بہت شکریہ جناب چودھری احمد اقبال صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. درست ہے کہ بہت دیر سے آپ نے ہمیں خط لکھا, دیر سے مراد یہ ہے کافی دنوں بعد آپ نے خط لکھا, لیکن آپ نے واقعاً خط لکھنے کا حق ادا کیا ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی
جی ہاں, بہت بہت شکریہ. میں بھی تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہوں, اپنے پروگرام میں آپ کے خطوط کو شامل کر رہے ہیں. جی ہاں, پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ممبئی سے صدف زہرا صاحبہ نے. انہوں نے اپنے اس خط میں سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی ہے. لکھتی ہیں کہ اس سال عید کا رنگ ہی کچھ اور ہے. گزشتہ سال ان ایام میں نہ کسی کو گھر بلا سکتے تھے اور نہ کسی کے گھر جا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا, کورونا وبا کنٹرول ہی, لیکن آج کل پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور اللہ خیر کرے. ریڈیو تہران کے اردو سروس کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتی ہوں, بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں. بڑی محنت سے آپ ہمارے لیے پروگرام تیار کرتے ہیں. عید الاضحیٰ اور عید غدیر کے موقع پر بہترین پروگرام پیش کیے گئے. میری دعا ہے کہ ریڈیو تہران کا اسٹاف اور تمام سامعین صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم جاری رکھے۔
جی محترمہ صدف زہرا ممبئی ہندوستان سے آپ نے یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت مختصر خط ارسال کیا۔ باجی ایک نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور وہ کرونا کے ایام تھے کہ جب ایک خوف اور وحشت کا عالم تھا، اور واقعاً جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے نہ کسی کو بلایا جا سکتا تھا اور نہ کہیں جو ہے وہ جایا جا سکتا تھا، اور خاص طور پر جو ہمارے یہاں تہوار ہوتے ہیں عید قربان، عید فطر، اس پر تو معمولاً آپ کو معلوم ہی ہے کہ دعوتیں، آنا جانا، یہ سلسلہ جو ہے
ہمارے انڈیا اور پاکستان میں تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔
جی ہاں بالکل، اور انہوں نے اس زمانے کی یاد جو ہے وہ دلائی ہے اور کہا کہ یہ جو عید آئی تھی وہ کرونا کے پچھلے سال کے ایام کی بہ نسبت ایک منفرد تھی، اور جو ہے وہ بڑا اچھا لگا چونکہ پچھلے سالوں میں ہم نے نہایت محدود پیمانے پر یہ ایام جو ہے وہ منائے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اپنے بندوں کے شامل حال رہتا ہے، لیکن ابھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط کریں، چونکہ بہرحال ہندوستان ہو یا پاکستان، دنیا کے مختلف علاقوں میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کی کوشش کریں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ نشریات سنتی ہیں اور آپ نے عید قربان، عید غدیر کی مناسبت سے جو ہے وہ ہمیں مبارکباد پیش کی ہے۔ ویسے باجی یہاں پر جو یہ عید غدیر اور عید مباحلہ، یہ ایام بھی جو ہے وہ دہے امامت و ولایت کے عنوان سے جو ہے وہ منائے جاتے ہیں، منایا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں تہران میں جو ہے وہ جو سب سے بڑی شعرا ہے یہاں پر خیابان حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اس میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا،
فرسٹ ٹائم تھا اس طرح کا پروگرام،
10 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ اسٹالز لگے اور وہاں پر جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ جی ہاں جی ہاں، اور اسی طریقے سے شربت اور کھانا،
مختلف سٹالز لگائے گئے تھے۔
میں لائیو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ افراد فیملیوں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے تھے، اور بڑا ایک اچھا مانوی اور روحانی منظر تھا، اور ان ایام کو اگر ہم واقعاً خلوص نیت سے منائیں اور اس میں خانوادوں کی جو ہے وہ شرکت رہے تو تربیتی اعتبار سے بھی جو ہے وہ اچھا ہے، اور ایک اچھا میسج جو ہے وہ جاتا ہے۔ بہرحال
بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا،
بہت اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ منایا گیا، اور لائیو بھی بہت سے ٹی وی چینل جو ہے وہ چلا رہے تھے اس کو، تو دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ بہرحال افسوس کہ میں خود اس میں شرکت نہ کر سکا،
ہماری طرح ہم شرکت نہیں کر پائے میرے بھائی۔
جی ہاں، لیکن بعد میں جب دوستوں نے اس حوالے سے تفصیلات بتائی تو دل بڑا دکھا کہ کاش جو ہے نا وہ جاتے قریب سے وہ مناظر جو ہے،
قسمت کی بات ہوتی ہے ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے بھی، شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا، انشاءاللہ اگلے سال زندہ رہے اور اس طرح کا پروگرام منعقد کیا گیا تو ہم بھی ضرور شرکت کریں گے۔
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے۔ ویسے آپ ہوں یا ریڈیو کے ہمارے دوسرے افراد ہوں، ہمارے ساتھ کچھ پابندیاں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان ایام میں کبھی ڈیوٹی پہ لگ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ آنا جانا جو ہے وہ محدود جو ہے وہ ہو جاتا ہے،
محدود ہو جاتا ہے، یا ان ایام میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے جو سادات ہوتے ہیں تو ان کے گھر پہ آنے جانے والوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ جیسے میں خود اپنی ہی بات کہہ رہی ہوں، ہمارے گھر کل صبح سے جو مہمانوں کا تانتا بندھا رہا رات 11 بجے تک، تو اسی وجہ سے ہمیں بھی ٹائم نہیں مل پایا، لیکن بڑا افسوس ہوا کہ میں بھی شرکت نہیں کر پائی۔
میرے لیے عیدی تو آپ لائی ہوں گی یقیناً،
آپ خود سادات ہیں، بھائی بہنوں کو دیتے ہیں، بہنوں سے نہیں مانگتے۔
بہرحال جو ہے وہ یہاں پر عید سب کی ہے، اور انشاءاللہ کے جو ہے وہ مبارک ہو تمام افراد کو، اور خوشیوں کے ان ایام کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مبارکبادی پیغامات ارسال کرنا، یہ بھی انسان کو ایک اچھی یاد جو ہے وہ دلاتا ہے۔ بہن صدف زہرا کا ہم یہاں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے مختصر جامع خط لکھا اور بڑے اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا۔ ریڈیو کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا
انشاءاللہ۔ تھینک یو صدف، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک اور خط ہے یہاں پر حسین صاحب، اگر آپ اجازت دیتے ہیں اسے بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے یاسین توری صاحب۔
جی
لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ عید غدیر کی بھی مبارکباد۔ یاسین توری مزید لکھتے ہیں، ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام اور خبروں سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے دوست بھی ریڈیو تہران کی نشست سنتے ہیں اور ریڈیو تہران سننے سے ان کے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں بھی ریڈیو تہران کے سارے پروگرام پابندی سے سنتا ہوں، ریڈیو پر آواز خراب ہوتی ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے نشریات سنتا ہوں اور ریڈیو تہران کی نشریات سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، تمام سامعین کو میرا سلام۔
جی جناب یاسین توری صاحب، پارا چنار، خیبر پختونخوا، پاکستان سے آپ نے یہ خط ارسال کیا۔ باجی ایک چیز جو میں یہاں بیان کرتا چلوں وہ یہ جی؟ کہ یاسین توری صاحب پابندی کے ساتھ خط لکھتے ہیں۔
جی ہاں، جیسا کہ اتنے عرصے سے جب میں بھی ابھی یہاں پر ہوں اور پروگرام ہینڈل کر رہی ہوں تو میں نے ان کے جو خط انہوں نے ارسال کیے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ خط یہاں پہ بھیجے ہیں، اور ہماری بھی کوشش رہی ہے کہ ہم بھی ان کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کریں۔
جی ہاں، لیکن یہ یہاں پر میں بتاتا چلوں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں، جو ہمارے سامعین پابندی کے ساتھ جو ہے وہ خط لکھتے ہیں، ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ بغیر وقفے کے ان کے خطوط کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔
جی جی،
اور ہم جناب یاسین توری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کو خط ارسال کرتے ہیں اور جس کے اندر وہ مناسبتوں کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو پروگرام وہ سن رہے ہوتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ تعریف بھی کرتے ہیں، اور جہاں پر کوئی مشکل ہوتی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے پچھلے خط میں لکھا تھا کہ آواز کی کیفیت بہت خراب ہے،
جی ہاں،
لہٰذا اس کو فوری طور پر دور کیا جائے، چونکہ میرے علاقے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریڈیو تہران سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لہٰذا ان کو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے اس وقت کہ جب آواز صاف سنائی
نہیں
دیتی۔ بہرحال یاسین توری صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا، ہم بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خبریں، تبصرے اور سیاسی پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہمیں آپ کی مفید تنقید جو ہے وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ ویسے میں اگر ذکر کروں باجی، یہ علاقہ جہاں پر یاسین توری صاحب رہتے ہیں وہ پاکستان کا پارا چنار کا علاقہ ہے، اور یہ جس گاؤں میں رہتے ہیں وہ بالکل افغانستان کے ساتھ اس کی سرحدیں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے سامنے ہیں یہ بالکل افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر موجود ہیں، اور وہاں پر ان کے گاؤں کے اندر جو ہے وہ ریڈیو تہران سنا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت ہی زیادہ مخلص ہمارے سامع ہیں جو کبھی بھی ہمیں نہیں بھولتے، اور ہمیں ایسے سامعین دوستوں کی ہمیشہ قدر جو ہے وہ کرتے ہیں، لہٰذا ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے خطوط کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ میرے خیال سے آپ
پروگرام کا وقت میرا جہاں تک خیال ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور کم کم آپ پروگرام کو بس سمیٹ ہی لیں۔
میں سمیٹ رہا ہوں، چونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ورق نظر نہیں آ رہے ہیں خط کے، لہٰذا آپ نے پہلے ہی اشارہ کر دیا ہے، اور سائڈ میں کاغذ رکھ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر
بیٹھی ہوئی۔ بہت بہت شکریہ، میں بھی یہاں پہ تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام کے لیے بھی ہمیں خطوط بھیجے۔ ہماری بھی کوشش رہی کہ آپ کو خطوطوں کو پروگرام میں شامل کریں، اور ان کے جوابات بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔
بالکل، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری کو اجازت دیجیے،
خدا حافظ۔ سامعین، نبی آپ اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 تیر 22 ذی الحجہ اور 22 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس ذی‌الحجہ سن 60 ہجری قمری کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جناب میسم تمار شہید ہوئے۔ میسم تمار ایک غلام تھے جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے بھی انتہائی قریبی ساتھی اور وفادار صحابی تھے۔ حضرت میسم تمار کو اموی حکمرانوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت و عقیدت کے جرم میں شہید کر دیا۔ آپ کا مزار عراق کے شہر کوفے میں مرجع خلائق ہے۔ اکتیس تیر سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی تاریخ کے ایک تجربہ کار سیاستداں احمد قوام المعروف قوام السلطنہ کا 83 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ قوام السلطنہ نے قاجاری بادشاہ ناصر الدین شاہ کے دور میں دفتری ملازمت شروع کی اور بعد میں وزیر اعظم کے دفتر کے انچارج بنے۔ وہ مجموعی طور پر 5 مرتبہ وزیر اعظم بنے، نیز سیستان اور خراسان صوبوں کے گورنر بھی رہے۔ رضا خان کی معزولی کے بعد 1324 اور 1331 ہجری شمسی میں پھر وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1331 ہجری شمسی میں شاہ ایران اور وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو شاہ نے ڈاکٹر مصدق کے سامنے ایک طاقتور حریف کے طور پر قوام السلطنہ کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن 4 دن بعد آیت اللہ کاشانی کی قیادت میں چلنے والی عوامی تحریک کے دباؤ پر ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد ایک عرصے تک قوام السلطنہ روپوش رہے اور پارلیمنٹ نے ان کی جائیداد کی قرقی کا حکم دے دیا۔ بائیس جولائی سن 2002 عیسوی کو اس وقت جب غزہ پٹی کے ایک علاقے میں فلسطینی عورتیں اور بچے سو رہے تھے، صہیونی حکومت کی فوج نے F-16 طیاروں سے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر شیخ صلاح شہادہ اور 16 دیگر فلسطینی شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل تھے اور شیخ صلاح شہادہ کی اہلیہ اور ان کی کم سن بچی بھی اس حملے میں شہید ہوئی تھی۔ شیخ صلاح شہادہ نے 12 سال صہیونی حکومت کی خوفناک جیلوں میں گزارے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من الإغاظ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته